الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے کس قدر مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم کو امن و امان سے صحت مند رکھے، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں مادی اور روحانی، ان سے ہمیشہ مالا مال رکھے. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ انسان کو اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر اور باطن کو انسان سنوارے، جینے کے سلیقے سیکھے، اور یہ طریقے انسان کو ملتے ہیں اللہ والوں کی صحبت سے کہ انسان جب کسی سلجھی ہوئی زندگی گزارنے والے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی بھی سلجھ جاتی ہے، معاملات سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہر چیز کے اندر اس باریکی کے ساتھ انتخاب کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کسی بھی انداز سے الجھاؤ پیدا نہ ہو. معاملات کی صفائی ہو، اخلاق کی درستگی ہو، عبادات کے اندر وہ بہترین شہ سوار ہو، معاشرت ہو یا عقائد ہوں، ہر ہر میدان کے اندر وہ کامل مکمل باصلاحیت اور باکمال بن کر آگے بڑھنے والا ہو، ترقی کی راہوں پر گامزن ہو، تو ایسا انسان بہت جلد ترقی کرتا ہے. بزرگان دین کی صحبت میں رہنے کی برکت سے انسان کے مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی انکساری آتی ہے، اخلاق ملتے ہیں، محبت کا درس اس کو ملتا ہے، تو اس کو جینے کے سلیقے ملتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت کی اہلیہ محترمہ پیرانی صاحبہ کا جو تأثر سامنے آیا تو فرمانے لگیں کہ ہم نے 55 سال ایک ساتھ گزارے. 55 سال آدھی صدی سے بھی اوپر کا حصہ بن جاتا ہے. بتانے لگیں کہ 55 سال کا عرصہ ہم نے ایک ساتھ گزارا، لیکن ان 55 سال کے اندر ایک دن بھی میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس میں حضرت نے لہجہ بدل کر مجھ سے بات کی ہو. طنز اور تانہ اور گالم گلوچ اور بدتمیزی وہ تو دور کی بات ہے. فرماتی تھی کہ ایک دن بھی میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس میں حضرت نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہو اور کوئی ایسا دن مجھ پر گزرا ہو. ظاہر ہے کہ میاں بیوی تو رات دن صبح و شام مزاج کے خلاف باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن بزرگوں کے کیا کہنے، ان کے ضرب بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، ان کے مزاج بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. تو فرماتی تھی کہ 55 سال کے اندر ایک دن بھی حضرت نے مجھ سے لہجہ بدل کے بات نہیں کی کہ جس لہجہ میں تھوڑی سی تلخی ہو، کوئی سختی ہو، کوئی بد مزاجی ہو. وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. سیکھنے کے بعد عملی طور پر انسان جو سیکھا ہے اس کو کرنے والا بن جائے تو یہ ہے اصل کامیابی کہ زندگی ایسے پیارے انداز سے گزار رہے ہیں کہ شریک حیات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. ظاہر ہے کہ سب سے بڑا گواہ تو انسان کا گھر کا گواہ ہوا کرتا ہے، تو وہ گواہی دے رہی ہیں بعد وفات کہ ایک دن بھی ایسا ہماری زندگی میں نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہو، لہجے میں سختی لائے ہوں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو، کوئی مزاج کے اندر تلخی ہو، ایک دن بھی مجھے یاد نہیں پڑتا. اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں فرمایا عاشروہن بالمعروف، اپنی گھر والیوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارو. فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اگرچہ اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں تمہیں کبھی کبھار کوئی ایسی بات بھی دکھائی دے گی جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوگی، لیکن اگر تمہارے مزاج کے خلاف کوئی ایک عادت، کوئی ایک بات ہے تو بسا اوقات تم کسی ایک چیز کو ناگوار محسوس کرتے ہو، لیکن اسی چیز میں اللہ تعالی نے کئی ایک خیر پوشیدہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اسی ذات کے اندر اللہ پاک نے تمہارے لیے بے شمار ڈھیروں ڈھیر خیر کے انتظامات بھی رکھے ہیں. تو اس ایک کو ناگواری کو تم صرف نظر اس سے رکھو, خاموشی اختیار رکھو, طریقے سے اس کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرو, تو اسی کے اندر اللہ پاک نے تمہارے لیے کتنی خیر بھی پوشیدہ رکھی ہے. حضرت مرزا مظہر جان جان رحمہ اللہ بڑے نازک مزاج تھے اور بیوی اس قدر تلخ ملی تھی کہ اس قدر بھگو بھگو کے سناتی تھی. آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر کوئی آپ سے ملاقات کے لیے ڈھونڈتا بھالتا تلاش کرتا کرتا آپ تک پہنچا. گھر تک جب پہنچا, دستک دی تو خاتون خانہ تو موجود تھیں لیکن حضرت موجود نہ تھے. تو دستک دی, معلوم کیا کہ حضرت تشریف فرما ہیں. تو اندر سے جو بوچھاڑ ہوئی حضرت کا تعارف سننے کے بعد, کہا کہ کیسے حضرت, کون سے حضرت, بڑے حضرت بنے پھرتے ہیں, اور اس قدر سخت لہجے کے اندر اس قدر برا بھلا کہنے کی آوازیں آئیں, وہ حیران رہ گئے کہ حضرت کے گھر پر آیا ہوں اور یہاں تو اس قدر برہمی. کسی اور سے معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ اس وقت وہ لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہوئے. حضرت سے پھر ملاقات ہوئی, ڈھونڈتے بھالتے وہاں تک جب پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ جیسے اتنے نازک مزاج, آپ کے بارے میں تو ہم نے اس طرح سنا اور وہاں اس قدر تلخی. تو فرمانے لگے کہ اس تلخ مزاج کو برداشت کرنے کی برکت سے ہی اللہ پاک نے اس درجے اور رتبے اور مقام تک پہنچایا ہے. مزاج کی سخت ملی ہے, کڑوی ملی ہے, تلخ رویہ ہے, تلخ لہجہ ہے, لیکن اس کو برداشت کرتا ہوں. چاہے تو طلاق دے سکتے تھے لیکن طلاق دے کر اس کو اجاڑنا پسند نہیں, اور اس کو برداشت کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی کر کے اس کو خوش رکھنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں, کوئی اور اس کو اپنے نکاح میں لے تو شاید کہ وہ اس کی بد مزاجی کی وجہ سے اس پہ ظلم و ستم کرے. تو اس نیک نیتی سے ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ان کی تلخ مزاجی کو برداشت کر کے ولایت کا رتبہ اور مقام پا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے نیک صحبتوں میں ایسا اثر رکھا ہے کہ نرم مزاجوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے مزاج میں بھی نرمی آتی ہے, سدھرے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سدھار پیدا ہوتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بزرگوں کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ بیٹا نیک صحبت میں بیٹھنے لگا اور اماں چاہتی تھی کہ کمائے, تو ایک دن غصے میں آئی اور کہا کہ آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا اور میں اس کو بھیجتی ہوں کام کاج کے لیے اور یہ یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے, تو میرے بچے کو آپ بگاڑ رہے ہیں. تو فرمایا کہ بگڑو ہوں کے پاس بیٹھے گا تو بگڑے گا. جس چیز کو وہ بگاڑ سمجھ رہی تھی در حقیقت وہ سدھار تھا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو یتیم بچے تھے, ماں ان کو بھیجتی تھی ایک دھوبی کے پاس کہ کچھ ہنر سیکھ لے, کپڑے وپڑے دھونا سیکھ لے تاکہ بچہ کمانے کے قابل ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محفل پر گزر ہوتا تھا تو انہوں نے وہاں جانے کے بجائے یہاں علمی مجلس کے اندر شرکت شروع کر دی. ماں کو جب پتہ چلا تو ماں اسی طرح برہم ہوئی. ایک دن ناراض ہوئی, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آ کر سخت سست کہنے لگی. فرمایا کہ ہم تو تمہارے بچے کو سنوار رہے ہیں, بنا رہے ہیں, وہ وقت آئے گا کہ یہ شاہی دسترخوان پہ بیٹھ کے شاہی فالودہ کھائے گا. تو ماں تنزیہ انداز سے ہنسی اور کہا کہ یہ سٹھیا گئے, میرے بچے کو کام کاج سے روک کے اور باتیں اتنی اونچی اونچی کہ وقت آئے گا شاہی دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ فالودہ کھائے گا, شاہی فالودہ. وہ وقت بھی اللہ پاک نے دکھایا کہ ہارون الرشید کے دسترخوان پر فالودہ لگا ہوا تھا, امام صاحب کھا رہے تھے اور اس وقت آپ کی کیفیت بدلی اور فرمایا کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا بچپن کا کہ جب میں وہاں سے بھاگ کر استاد جی کی خدمت میں پہنچ جایا کرتا تھا اور میری ماں ایک مرتبہ غصے میں میری استاد جی کے پاس پہنچی تھی اور استاد نے اس وقت کہا تھا کہ تمہارے بچے کو ہم وہ ہنر سکھا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ شاہی دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ فالودہ کھائے گا. آج حقیقت ہے وہ میرے استاد کی پیشنگوئی, وہ تو دنیا میں نہ رہے لیکن ان کی پیشنگوئی آج واقعتاً سچی ثابت ہو رہی ہے. تو اچھوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے تو خود بھی اچھا بن جاتا ہے, گھر کے اندر بھی نظام زندگی اس کا پیارا بنتا ہے, پیار محبت اور آپس کے اندر شیر و شکر والی زندگی گزرتی ہے, اور اس کے بعد جو مٹھاس انسان کی زندگی کا جو گھر جو اس کی اکائی ہے, یہاں سے محبت جب بکھرنا شروع ہوتی ہے تو پھر اڑوس پڑوس میں, آس پاس محلے میں, دوستی یاری رشتے دار قرابت داری ہر طرف, پھر وہ انسان حسن اخلاق کے ذریعے سے ایسا میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے کہ زبان شیریں ملک گیری. میٹھے اخلاق والا ہر دل عزیز پرکشش شخصیت بن جاتا ہے. اور اگر انسان خود بگڑا ہوا ہو, پھر بیوی شوہر پہ اعتماد نہیں کرتی, بیوی بگڑی ہوئی ہو تو شوہر بیوی پر اعتماد نہیں کرتا, ایک دوسرے کی جاسوسی کرنی پڑتی ہے, تجسسانہ نظروں سے ایک دوسرے کو کٹورتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کب کہاں سے کہاں کیا کی صورتحال رہی. اس دن وہاں اساتذہ کی ہماری ایک محفل تھی تو استادوں میں ایک استاد نے لطیفہ سنایا جو واقعتا حقیقت پر مبنی ہے. کہنے میں تو لطیفہ ہے لیکن آج کے دور میں وہ حقیقت پر مبنی چیز کی عکاسی کرتا ہے. تو لطیفہ سن کے ہنسی بھی بہت آئی کہ بنانے والے بھی کتنی دور کی لاتے ہیں. کہ بیگم صاحب جب اپنے میکے جایا کرتی تھی تو شام کو جب شوہر نامدار کی واپسی کا وقت ہوا کرتا تھا اور شوہر کے گھر پر موجود ہونے کا وقت ہوا کرتا تھا, اس وقت وہ فون کرتی تھی معلومات دینے کے لیے, کہاں ہو, کب پہنچے, کیسے رہا, یہ رہا, وہ رہا, کہاں گھر پہ ہوں, ہاں گھر پہ ہوں, سارا سب کچھ. انٹرویو لینے کے بعد پھر وہ بیگم کہا کرتی تھی, اچھا جاؤ ذرا کچن میں جا کے جوسر مشین چلاؤ, تو وہ جاتے جوسر مشین چلاتے, آواز آ جاتی موبائل پہ, اطمینان ہو جاتا کہ ہاں شوہر گھر پر ہی ہے, کہیں ادھر ادھر نہیں نکلے. یہ نوبت تب آتی ہے جب شوہر آوارہ گرد ہو تو بیوی کو کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے. خدا نہ خواستہ بیوی میں بگاڑ آ جائے تو شوہر کو کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے. تو اسی طرح ہوا کرتا تھا. تو بیگم اس طرح اس کے اوپر نظر رکھتی تھی. ایک دن خلاف معمول جب وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو اس نے فون کرنے کے بجائے وہ خود ہی چلی آئی کہ چلو آج چل کے چھاپا مار لوں. گھر جب پہنچی تو دیکھا گھر پہ تو تالا پڑا ہوا, گھر بند ہے. چوکیدار سے پوچھا بھائی صاحب کہاں گئے, تو چوکیدار نے بتایا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے تو وقت پر آ گئے تھے, نہا دھو کے تیار ہو کے خوشبو وشبو لگا کے کہیں نکلے, ان ہاتھ میں شاپر میں جوسر مشین لیے ہوئے کہ نکلے. تو ان کا تو معمول یہ تھا کہ جوسر مشین ساتھ لیے ہوئے پھر رہے ہیں کہ جہاں بیگم کا فون آ جائے جوسر مشین چلا کر سنا دیں اور بیگم مطمئن ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صورتحال وہاں پیش آتی ہے جہاں میاں بیوی کے درمیان بد اعتمادی ہو, ایک دوسرے کے اندر ہم مزاجی نہ ہو, اعتماد کے اندر فقدان ہو, تو پھر یہی صورتحال سامنے آتی ہے. ورنہ جہاں اعتماد ہو آنکھ بند کر کے بیوی شوہر پہ مطمئن ہوتی ہے, بیوی شوہر پہ مطمئن ہے کیونکہ زندگی سدھری بھی گزر رہی ہے. اللہ پاک نے حلال طریقے سے اپنے گویا کہ زندگی کو خوشگوار گزارنے کے انتظامات کر دیے. نکاح کے ذریعے اللہ پاک نے شریک حیات دے دی اور اس کو شریک حیات دے دیا. اب اس کے بعد کیا ضرورت پڑی ہے کہ انسان ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا پھرے. تو سدھری ہوئی زندگی گزارنے والا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. وہ اگر اپنے معمول سے ہٹ کر بھی کبھی دیر سویر سے آتا ہے تو بیوی کو اندھا اعتماد ہوتا ہے اپنے شوہر کے اوپر کہ میرا شوہر وہ میرا ہی ہے, کسی اور کا نہیں. یہی حال صورت حال گھر پہ ہوتی ہے کہ بیوی کبھی میکے جانا چاہتی ہے, کبھی اپنے بہن کیا, کبھی بھائی کیا, تو شوہر کو اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ میری بیوی میری ہی ہے. نہ کبھی ایک دوسرے کے موبائل چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کوئی ٹوہ لگانے کی ضرورت, نہ کوئی جاسوسی کرنے کی ضرورت, نہ سوالات, نہ انٹرویو. تو انسان صاف ستھری پاکیزہ اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی ہے, تو اس پاکیزگی کے ساتھ جب آگے بڑھتا ہے اور آگے چلتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایسا مٹھاس, ایسا لطف, ایسی محبت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر آئے تو محبت, باہر نکلے تو محبت, ہر طرف محبت ہی محبت ہوا کرتی ہے. تو پچھلے مضامین کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنی زندگی میں انسان کو سدھار پیدا کرنے کی فکر کی ضرورت ہے کہ سدھار پیدا کرے, عقائد سے لے کر عبادات, معاملات, اخلاق اور معاشرت, ہر چیز کے اندر انسان اپنی زندگی کو سنوارے, ظاہر بھی سنوارے, باطن بھی سنوارے, اور زندگی کے جینے کے اصول سیکھے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو چھوٹے چھوٹے جینے کے اصول سکھائے, اور بزرگان دین کی زندگی کے اندر بھی جب انسان تربیت میں ان کے رہتا ہے تو وہ موقع بموقع ان سے سیکھتا ہی رہتا ہے. روک ٹوک چلتی رہتی ہے, بات بات پہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح نہیں, اس طرح کیا جاتا ہے, ایسا کرو, اس طرح نہ کرو. تو اسی چیز سے انسان کی زندگی کے اندر صحیح طرح جینے کے سلیقے آتے ہیں. پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی حدیث ہے ایک اصول دے دیا کہ آپ ہر اچھے کام میں دائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے, ہر گرے ہوئے کام میں بائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے. اب ہر اچھا کام, ہر خیر کا کام, ہر بھلائی کا کام وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے, دائیں جانب سے کیا جائے, اور ہر گرا ہوا کام بائیں طرف سے کیا جائے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بتائی ہوئی تربیت کا ایک حصہ ہے. اور جہاں کہیں آپ ہی نے دونوں ہاتھوں سے کسی کام کو کر کے دکھا دیا تو اب دونوں ہاتھوں سے اس کام کو انجام دینا ہی یہ عبادت کا حصہ ہے. خود جب دعا کا موقع ہوتا ہے تو بڑی پیاری ایک کیفیت ایک بزرگ نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے چلتے پھرتے ہر انسان کو ہر مومن مسلمان کو ایک کشکول دے دیا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے بھکاری بن کے اپنا کشکول تیار کر لو. دونوں ہاتھ جوڑے کشکول تیار ہے اور سوال شروع. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ جب میری طرف سوالیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے حیا آتی ہے. تو یہ چلتا پھرتا کشکول ہے. اب کوئی شخص لکیر کا فقیر ہو کہ بھائی یہ بایاں ہاتھ تو کار خیر میں استعمال نہیں کرتا, اب دعا مانگ رہے ایک ہاتھ سے یا اللہ مجھے یہ دے دو, اب یہ خلاف سنت کام کرنے والا ہو گیا. سنت یہ ہے کہ جن موقعوں پہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے کام لیا ہے, دعا کا موقع ہے تو دعا میں دونوں ہاتھ اٹھائے. نماز کے اندر تکبیر تحریم ہے اور تمام کے تمام معاملات میں رکوع سجدے سے لے کر سلام تک دائیں طرف بھی سلام ہے تو بائیں طرف بھی سلام, اس میں پھر وہی چیز عبادت کہلائے گی جو آپ نے طریقہ دیا. حجر اسود کے استلام کا موقع آ جائے, اشارے کا موقع آ جائے, انسان کہے کہ نہیں بھائی یہ تو میں ہاتھ استعمال نہیں کروں گا نیکی کے کام میں اس لیے ایک ہی ہاتھ سے چومے, اب یہ خلاف سنت. رکن یمانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھیرا ہے, اب وہاں انسان کے خالی ایک ہاتھ پھیر لوں جی یہ خلاف سنت ہو جائے گا. اصل چیز ہے نقالی تابے داری کہ جہاں جہاں جو جو کام آپ نے کیے بیائی نہیں انہیں کاموں کو اس انداز سے لے لینا, یہ تابے داری یہی نقالی یہ بندہ مومن کی کامیابی ہے. پورا حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر جو مرکز تجلیات ہے بیت اللہ, اس بیت اللہ شریف کے اندر دروازے سے لے کر جو حجر اسود کے درمیان کا حصہ ہے یہ ہے ملتزم. اس پہ آپ لپٹے ہیں, اپنا سینہ لگایا ہے, گڑ گڑائے ہیں. اب یہاں پر یہ عمل سنت بن گیا. پورے اس طرف کے بیت اللہ کے اندر کہیں آپ نے اور دوسرے معاملات نہیں کیے. رکن یمانی پر آئے تو آپ نے اس رکن یمانی والے کونے کے پتھر کو جو بیت اللہ کے ایک کونے کا پتھر ہے حجر اسود سے پہلے والا جو کونے رکن یمانی کہلاتا ہے وہاں آپ نے اس کو چھوا ہے. اب چھونا عبادت بن گیا, وہاں کوئی اس کو چوم رہا ہے, کوئی اور دیگر معاملات کر رہا ہے تو وہ چیز اپنی عشق و محبت کا اظہار تو کہلائے گا لیکن سنت نہیں کہلائے گا. حجر اسود پر پہنچ کر آپ نے اس پتھر کو چوما ہے, اپنے مبارک ہونٹ اس پہ رکھے ہیں, اب اس کا چوم نہیں سنت کہلائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے اور چومنے لگے تو خطاب کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, پتھر کے سوا تو اور کچھ نہیں, لیکن میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے مبارک ہونٹ تجھ پہ رکھ کے تجھ کو بوسہ دیا تو میں بھی آپ کی تابے داری میں تجھ کو بوسہ دوں گا. تو تابے داری میں نقالی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنا ہی اصل عبادت ہے. مصافحے کے اندر دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت, اور دیگر معاملات کے اندر جہاں جہاں دونوں ہاتھوں کا استعمال بطور عبادت کیا ہو, کھانے کے اندر بھی دونوں ہاتھ استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں کہ انسان روٹی کا لقمہ توڑنے کی ضرورت پڑی ایک ہاتھ سے روٹی پکڑ لے دوسرے ہاتھ سے لقمہ توڑ لے, یا اور کوئی نوبت آ جاتی ہے سلاد ولاد لینا ہے, کوئی اچار چٹنی کے معاملات ہیں تو انسان دونوں ہاتھوں کو ملا کر کھانے میں استعمال کرتا رہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن جہاں کہیں ایک ہاتھ کا معاملہ آئے اور اس کے اندر ترجیح آ جائے اچھائی اور برائی کی تو اچھے کام کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے, اور جو گرے ہوئے کام ہیں گھٹیا کام ہے جسے استنجا تو فرمایا کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرو, اس میں فرمایا کہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرو. دائیں ہاتھ سے انسان پانی وغیرہ بہانے کی نوبت آئے وہ بہا لے اور پھر بائیں ہاتھ کو استعمال کرے. اور آپ نے ضابطہ دے دیا کہ قبلے کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹ کرو, یہاں تک کہ تھوکنے میں بھی فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ ہو تمہارا تو اس طرح تھوکو نہیں, اور اگر تمہیں دائیں بائیں تھوکنے کا موقع نہ ملے تو نیچے کی طرف منہ کر کے اپنے قدموں کی طرف ہی تھوک لو اور پاؤں سے اس کے بعد مٹی ڈال دو تاکہ دیکھنے والے کو کراہیت کا منظر سامنے نہ آئے. تھوک لیا اوپر ہلکے سے پاؤں کے چپل سے پاؤں ہلائے اور چپل سے اپنی مٹی کے ذریعے سے اس کو چھپا دیا. تو اس قدر باریکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو آداب زندگی کہلاتے ہیں. یہ آداب انسان کو تبھی نصیب ہوتے ہیں جب وہ کسی ادب والے کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, کوئی بات سنتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ بھی جینے کے سلیقے ہیں. جسم سے بدبو آ رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ بدبو آنے کے بعد اپنے لباس کو تبدیل کر لے, خوشبو استعمال کر لے, نہا لے, دھو لے, صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھے تاکہ اس کے وجود سے آس پاس کے ماحول والوں کو تکلیف نہ پہنچے. آپ نے تو یہاں تک ادب سکھایا کہ لہسن اور پیاز کھاؤ تو فوراً مسجد میں نہیں آ جاؤ, تمہارے اس منہ کے اندر سے آنے والی لہسن اور پیاز کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. انسان تو پھر انسان ہے, کتنی دفعہ سجدے کے اندر جب ہم گئے ہوئے تھے, اڑوسی پڑوسی اگر وہ سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, وہ جب سبحان ربی اعلیٰ کے ساتھ سانس لیتا ہے نکالتا باہر کرتا ہے, تو برابر میں جب اس کے سانس کا تعفن آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اڑوسی یا پڑوسی سگریٹ پینے کا عادی ہے, اور مسواک کیے بغیر, دانت صاف کیے بغیر, منہ صاف کیے بغیر وہ بس کلی کر کے سیدھا آ گیا اور وہ نماز پڑھ رہا اور اس کے آس پاس تعفن پیدا ہو رہا ہے. جس برائی میں انسان خود مبتلا ہو جائے اس کو پھر وہ برائی نہیں لگتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو چیز کراہیت کا باعث ہو اس چیز کو اپنا کر براہ راست تم ایسی محفل میں مت آؤ. اسی لیے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن مجمع چونکہ بڑا ہوتا ہے, لوگ بڑے اہتمام سے شرکت کرتے ہیں, فرمایا نہاؤ دھو صاف ستھرے ہو جاؤ, اور کچھ نہ بھی ہو تو سادے پانی سے غسل کر لو تاکہ میل کچیل بدبو دور ہو جائے, اور اس کے بعد خوشبو اگر موجود ہو خوشبو لگا کر مجمع میں آؤ تاکہ معطر مجمع ہو, ہر طرف خوشبو کی مہک ہو تاکہ بڑے مجمع کے اندر, آج کل تو جدید دور ہے, پنکھے ہیں, لائٹیں ہیں, ہر سہولیات ہیں, اس زمانے میں سادگی تھی کہ گرمی کا موسم ہے تو پنکھوں کا نام و نشان نہیں, بجلی دور دور بھی نہیں تھی, اس وقت پھر بھپکے ہوتے تھے, پسینے کی بدبو آتی تھی, تعفن اٹھتا تھا. تو فرمایا کہ ہمیشہ نہاؤ دھو صاف ستھرے رہو اور خوشبو استعمال کر لو. فرمایا کہ یہ جو دنیا کی نعمتوں میں اللہ پاک نے جو نعمتیں میرے لیے محبوب رکھی, خوشبو مجھے ہر دل عزیز بہت زیادہ پسند تھی آپ کو خوشبو, اور ازواج مطہرات آپ کو حد سے زیادہ محبوب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب زندگی سکھا دیے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سیکھو گے تو بڑے بڑے آداب بھی تمہارے لیے اپنانے آسان ہوں گے. توجہ ہوگی تو انسان بہت کچھ سیکھ لے گا, توجہ نہ ہو تو پھر انسان نہیں سیکھ پاتا. یہاں تک کہ ناخن کاٹنے کے طریقوں کو بھی بتا دیا کہ یہاں سے شروع کرو, چلتے چلتے چلے جاؤ, یہاں پہ واپس آ جاؤ. جس طرح انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کیفیت ہوتی ہے, تو یہاں شہادت کی انگلی سے انسان شروع کرتا ہے, دائیں ہاتھ کی شہادت, پھر بڑی انگلی, پھر اس کے برابر والی, پھر چھوٹی, پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی, پھر اس کے برابر والی, پھر بڑی انگلی, پھر شہادت کی, پھر انگوٹھا, پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا. اس طرح پوری ایک گردش کے ساتھ یہ سنت طریقہ ہے ناخنوں کے کاٹنے کا. اور جب پاؤں کے ناخنوں کے کاٹنے کی باری آ جائے تو دائیں طرف کی چنگلیاں سے شروع کر کے بائیں طرف کی چنگلیاں پہ ختم کر دے. چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں, لیکن جس طریقے کو انسان ڈھنگ سے انجام دے لے گا وہی کام اس کی عبادت بن جائے گا. تو اس لحاظ سے ظاہر و باطن کو سنوارے, زندگی بھی سدھارے, اپنے معاملات کو سلجھائے, اپنے اخلاق کو درست کرے, اور اپنی زندگی کے اندر ایسے نظام الاوقات بنا کے پھر معمولات کو منتخب کرے, اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن روز مرہ کا اس کا معمولات یومیہ منتخب ہو, شب و روز گزارنے کا اس کا ایک نہج ہو, ایک دستور ہو, ایک ٹائم ٹیبل ہو کہ مجھے روزانہ شب و روز کس طریقے سے گزارنے ہیں, دن کے معمولات بنے ہوئے ہوں. مرد حضرات چونکہ وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, کام کاج پہ جاتے ہیں, تو اپنے کام کاج کے حساب سے, نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے اپنے معمولات منتخب کیے جائیں. رات کو جب وہ گھر واپس پلٹتا ہو تو اس وقت کے معمولات منتخب کیے جائیں, اور ہستا مسکراتا گھر سے رخصت ہو, ہستا مسکراتا گھر میں داخل ہو. کتنی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان لڑ جھگڑ کے غصے میں گھر سے نکلتا ہے, خدا نہ خواستہ یہ لڑائی جھگڑے کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گھر میں واپس پلٹنا نصیب نہیں ہوتا. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ انسان لڑ جھگڑ کے غصے میں نکلا تھا اور اسی غصے کی حالت میں دنیا سے آخرت کی طرف سفر کر گیا؟ آپ کی تعلیم تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اوپر باہر جتنے بھی سخت حالات ہوتے تھے, سخت حالات سے گزرنے کے باوجود بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ پر آئیں, سخت امتحانات آئے, لیکن فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ گھر میں داخل ہوتے ہنستے مسکراتے ایسے خندہ پیشانی کے ساتھ کہ آپ کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا, خوشیاں اپنے ساتھ لے کر آتے تھے, مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے. یہ نہیں کہ باہر کی جھنجٹیں, باہر کی کوف, باہر کی دشواریاں, باہر کی پریشانیاں گھر میں لا کے بکھیر دی, ہٹو بچوں کی صدایں بلند ہوں. وہاں تو شفقت اور مہربانی اور محبت, باہر کی ذمہ داریاں, باہر کی فکر فکرات وہ باہر, گھر میں جب داخل ہوئے تو گھر والوں کے ساتھ آپ ہنستے مسکراتے خوشیوں کے ساتھ. پھر آپ نے بشارت بھی دی کہ جو بھی شخص قصب معاش کے لیے گھر سے باہر نکلا, رات کو اور شام کو تھکا ماندہ جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد مسکرا کر جو بیوی سے ملاقات کرتا ہے, بیوی مسکرا کر اس سے استقبال کرتی ہے, تو فرمایا کہ ان دونوں کو اس مسکراہٹ کی حالت میں اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھتے ہیں, رحمت کی بارش برساتے ہیں. کہ صبح سے نکلا ہوا تھا, آفس گیا ہوا ہے, کام کاج پہ, کاروبار پہ, بھاگا دوڑی یہ وہ, ہر مرد کی اپنی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں, کس قدر تھکاوٹ کے کام برداشت کرتا ہے, گرمی سردی میں نکلتا ہے, بھوک پیاس برداشت کرتا ہے, بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے, رقم حلال کے لیے. تو یہ سارا دن تھکا ماندہ ہو کر جب واپس پلٹ کر آیا تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ خوش مزاجی کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ حال احوال کرے, اگر اس کے پاس سامان ومان ہوتا ہے اس کو فوراً لے کر رکھے پانی, اور جو اس کے مزاج کے حساب سے اس کا فوری طور پر خیر مقدم ہے وہ کرے. اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہنستا مسکراتا خوشیوں کے ساتھ گھر میں آئے, گھر میں خوشیوں کی خبریں لے کر آئے, بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہو, بیوی کے ساتھ پیار محبت کا رویہ اور برتاؤ ہو, تو فرمایا کہ یہ دونوں کا اس وقت کا ملاپ کہ وہ قصب معاش کے لیے نکلا اور مسکرا کر گھر میں آیا, دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا اور استقبال کیا. اللہ تعالیٰ مسکرا کر رحمتیں برساتے ہیں, تو پھر اس گھر میں محبتوں کی بہار کیوں نہ آئے کہ جہاں رحمتیں برس رہی ہوں. تو جینے کے سلیقے جب سیکھے جائیں کہ آپ جب بھی فکر فکرات کے سخت حالات کے اندر بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے, خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہوتے, اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نماز کی تیاری میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ بس اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. اور نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, پاکیزگی, یہ خود آپ کے ایک مزاج تھا. بالوں کی صفائی ستھرائی, تیل لگانا, کنگھی کرنا اور اس میں بیچ میں مانگ نکالنا, اور بڑے پیارے انداز سے سر کی اس تیل سے بچاؤ کے لیے, امامے کو بچانے کے لیے بیچ میں کپڑے کی پٹی باندھ کے اس کے اوپر امامہ آراستہ فرمانا, یہ آپ کی عادت طیبہ تھی. سرما استعمال فرمانا, مسواک کا استعمال, یہ سنتیں ہیں جو روز مرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ معمول, جن کا زندگی بھر رہا. ادب سکھایا. ایک دن ایک شخص آئے, دستک دی دروازے پہ, ٹک ٹک ٹک, اور لکڑی کے جو کیواڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں دروازے, تو اس میں جھریاں ہوتی ہیں, تو جھری سے جھانکنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے اور باہر روشنی کے اندر چونکہ جھری نظر آ رہی تھی, تو ان کو جھانکتے ہوئے دیکھ لیا کہ انہوں نے ہمارے گھر کے اندر جھانکا ہے. اس وقت آپ اپنے بالوں میں کنگا وغیرہ کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں وہ سلائی تھی, جس سلائی کے ذریعے آپ اپنی مانگ نکالا کرتے تھے. آپ باہر تشریف لائے اور سخت غیظ اور غضب اور جلال کی کیفیت آپ پر طاری تھی. فرمایا کہ تم نے ہمارے گھر میں جھانکا, تمہیں چاہیے تھا دستک دے کے ایک طرف ہو جاتے, تم نے ہمارے گھر میں جھانکا, میں نے ارادہ کیا کہ میرے ہاتھ میں جو سلائی ہے اسے تمہاری آنکھ پھوڑ دوں. ادب سکھایا کہ کسی گھر میں جھانکنا کس قدر قبی ہے. گھر ہے انسان کے اندر, گھر والے ہیں, بال بچے ہیں, انسان لیٹا بیٹھا ہوتا ہے, اپنے کام کاج کر رہا ہے, جو بھی معاملات کر رہا ہے, تمہیں کیا اجازت ہے کہ تم دوسرے کے گھر میں جھانکو. یہ تو پھر بھی نادانستہ طور پر ہوا. جہاں دانستہ طور پر ہو کہ انسان اڑوس پڑوس میں, آس پاس کے حال ماحول میں, جہاں اس کا موقع لگتا ہو ٹوہ لگائے, جھانکے, پھر وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو کس قدر بھیانک عمل ہے. کہ جس عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشفق اور مہربان ہستی رحمت للعالمین دھمکا رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ یہ سلائی سے تیری آنکھ پھوڑ دوں, شرم نہیں آتی گھر کے اندر جھانکتے. آپ تو بہت مشفق مہربان تھے, کبھی سخت لہجے میں اپنے صحابہ کو نہیں ڈانٹتے تھے, لیکن یہ لفظ کہ آنکھ پھوڑ دوں, یہ گویا کہ آپ نے آنکھ پھوڑ ہی دی. اتنے شدید الفاظ میں آپ نے ان کو ڈانٹا ہے. آپ اپنے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے, موقع بموقع جو بھی چیز آپ دیکھا کرتے تھے اس پر تنبیہ فرمایا کرتے تھے. سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال سے آپ نے ممانعت فرمائی کہ ان کو استعمال مت کرو, یہ جنت میں آخرت میں تم کو ملیں گے. سونا اور چاندی کا برتن, اس کا استعمال چاہے مرد ہو چاہے عورت, سب کے لیے آپ نے ممانعت قرار دی. فرمایا کہ جو چاندی کے برتن میں کچھ پی رہا ہے, تو فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کو اکٹ اکٹ اپنے اندر انڈیل رہا ہے. انسان کو علم نہ ہو تو بات دیگر ہے, علم ہو جانے کے بعد پھر وہ پرہیز کرے اور بچے کہ چاندی کا کوئی کٹورا ہے, کوئی گلاس ہے, چاندی کا چمچ ہے یا اور کوئی برتن ہے, ان چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ نے روک دیا. اور ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں آپ نے کوئی سونے کی انگوٹھی دیکھ لی, تو آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا کر وہ انگوٹھی اتار لی اور فرمایا اسے پھینک دی. فرمایا کیا ہو گیا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں جہنم کا انگارے دیکھ رہا ہوں. آج ہمارے نوجوان دوستوں میں یہ فیشن کے طور پر یہ عادت عام ہے کہ وہ سونے کی زنجیر اور چین پہن لیتے ہیں شوخی کے اندر, یا شادی بیاہ ہوئی اور سونے کی انگوٹھی ملی تو وہ پھر سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں شو مارتا. حالانکہ آپ نے فرمایا کہ آنکھ کے انگارے ہیں جو تم اپنے ہاتھوں میں پہنے ہو, اپنے ہاتھ سے آپ نے نکالا, اس کو اتارا اور پھینک دیا. جب آپ چلے گئے تو ساتھیوں نے کہا, کیونکہ ڈانٹ پڑی تھی نا صحابی کو, پتہ نہیں تھا کہ یہ پہننا منع ہے. جب آپ تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے کہا چلو بھائی اپنی انگوٹھی اٹھا لو. ان حضرات کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت اس قدر بس چکا تھا, رچ چکا تھا, فرمانے لگے کہ اس انگوٹھی کو میں ہاتھ تک بھی لگانا گوارا نہیں کرتا جس انگوٹھی کی وجہ سے آپ نے مجھے عتاب کیا, اور جس انگوٹھی پر آپ کی ناگواری کی اور ناپسندیدگی کی نظریں پڑی ہوں وہ میرے لیے جہنم ہی کا انگارا ہے, میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. سونا تھا, غربت کا دور تھا, چاہتے اٹھا لیتے, خاتون کو دے دیتے, گھر میں لے جاتے, استعمال کر لیتے, لیکن اس کو اٹھایا تک نہیں, چھوڑ کے چلے گا کہ نہیں چاہیے مجھے. یہ کوئی غصے میں نہیں, محبت میں, کہ جس چیز کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی. جس طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے کہ جو آپ کی طرف آئے تھے اور موقع ایسا تھا کہ جو تھوڑا سا بے موقع آئے, آپ اس وقت قریش کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے اور وہ بیچ میں کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آگئے تو وہ مداخلت حضور کو ناگوار گزری کہ اس وقت میں ایک اہم ذمہ داری نبھا رہا ہوں، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بے موقع ہے ٹپکے. آپ نے تھوڑی سی ذرا ناگواری کا اظہار کیا اور ان سے اعراض کیا کہ بھائی تم تو مومن مسلمان ہو، بعد میں بھی یہ بات پوچھ سکتے ہو، اس وقت بیچ میں تم نے مداخلت کر دی تو آپ کو ناگواری گزری. اس ناگواری کو اللہ پاک نے ناگواری کے ساتھ قرآن کریم میں اتار دیا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى عبس وتولى. جو اللہ پاک نے اظہار فرمایا اس معاملے کا تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو چیب اجبی ہو گئے، آپ کی تیوریاں بدل گئیں، آپ کے پیشانی پر بل آ گئے اور آپ کا لہجے میں سختی آئی، براہ راست مخاطب نہیں کیا. اب ایسا ہوا تولا، کوئی چیب اجبی ہوا، کسی کے چہرے پر تلخی آئی غائبانہ انداز سے، اب ایسا ہوا تولا، کیوں چہرے پر تلخی آئی؟ انجا اہل آما، کہ ایک نابینا اس کے پاس آیا تھا. تو اس واقعے کو غائبانہ انداز میں ذکر کر کے پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں پر محنت کر رہے ہیں کہ جن پر محنت فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی، اور جو آپ کا اپنا ہے، وفادار ہے، اس سے آپ نے روگردانی کر لی، ذرا رخ پھیر لیا، تو آپ اپنوں کے ساتھ زیادہ محبت کا معاملہ رکھیں، جو ماننے والے نہیں ہیں ان کے پیچھے ان کے اوپر اس قدر اپنے آپ کو متوجہ نہ کریں. تو جب کبھی پھر عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مرحبا مرحبا، آ گئے وہ شخص کہ جن کی وجہ سے میرے رب نے مجھے عطاب کیا. تو اس انداز سے پھر اس ملاقات کے اوپر فوراً وہ آیت یاد آ جایا کرتی تھی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. یہ جو آئے ہیں بات لینے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے، یہ نصیحت لینے کے لیے آئے ہیں، ان کو آپ بتائیں گے تو یہ نفع اٹھائیں گے، اور جو روگردانی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، آپ سے بے توجہ ہیں، آپ ان پر جو محنت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ محنت آپ کی وہاں رنگ نہ دکھائے. تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرخ چادر پہنی، بالکل سرخ، سرخ لباس کے پہننے سے آپ نے منع فرمایا، دھاری دھار ہو، ڈیزائن والا ہو، اس میں دو کلر مکس ہوں وہ جائز ہے. خالصتاً سرخ جو اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ مخصوص تھا، اور آج کل بھی لال رنگ کا لباس مردوں کے لیے مکروہ ہے، کہ خالص سرخ ہو، اس میں اور کوئی دھاریاں نہ ہو، سفید رنگ کی آمیزش نہ ہو، یا کوئی اس میں ملا ہوا مکس رنگ نہ ہو، خالص سرخ لباس ہو تو وہ مکروہ ہے. تو بالکل خالص سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہیں ساتھ چل رہے تھے تو آپ کی نظر ان کے لباس پر پڑ گئی، فرمایا کہ یہ کیا تم نے لال کپڑے پہنے ہوئے، خواتین والا لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس مردوں کے لیے مناسب حال نہیں، عورتوں کے لیے صحیح ہے، کہ عورتوں کے ساتھ جو رنگ مخصوص تھا اس رنگ کے پہننے سے بھی آپ نے روک دیا، ٹوک دیا. اگلا موقع جب آیا تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر دوسری چادر پہنے ہوئے ہیں اور وہ لال چادر غائب. آپ نے پوچھا بھائی وہ چادر کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ تندور میں ڈال کے راکھ کر دیا. ارے یہ کیا کیا؟ گھر میں لے جاتے، کسی خاتون کو دیتے تھے، گھر والیاں استعمال کر لیتی، گھر کی خاتون بچیاں استعمال کر لیتی، جلانے کو کس نے کہا تھا؟ کہا جب میں گھر گیا تو گھر میں تندور جلا ہوا تھا، روٹی ووٹی کھانا وانا پک رہا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس چادر پر آپ کی ناگواری کی نظریں پڑی ہوں اسے ہماری گھر کی کوئی خاتون بھی استعمال کرے، وہ ناراضگی والی چادر ہمارے گھر کا پھر کوئی فرد استعمال نہیں کر سکتا. تو اس کو لے جا کر جلانا گوارا کر لیا، لیکن دوبارہ پھر اس کو استعمال نہیں کیا. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی سامنے آ گئی تو پھر اس لباس ہی کو فنا کر کے ختم کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے معمولات زندگی بنائے، شب و روز کے معمول بنائے، نظام الاوقات بنائے، رہن سہن جینے کے طریقے سیکھے، اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنا ہے، اور اس کا آغاز مجھے اپنی ذات سے کرنا ہے. دوسروں کو چھوڑ دے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرے کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں آتی. کتنے ہی نمازی ہیں آئے وقت شکایات لاتے ہیں، فلاں ایسے کر رہے، ڈھما کیسے کر رہے، وہ ذمہ داری چھوڑ دی جائے. خود اپنی ذمہ داری انسان محسوس کرے کہ میری ذمہ داری اپنی ذات کے اندر سدھار پیدا کرنا ہے. پہلے میں اپنی ذات کو سدھار لوں، اور میری ذات کے ذریعے سے پھر دوسرا خود ہی سدھرے گا، اور پھر اس کے ماتحت جتنے لوگ آ جاتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، گھر کا ماحول ہے، گھر کے حالات ہیں، عزیز اور قریبی رشتے دار ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھہراؤ کے ساتھ پھر وہ سدھار آتا چلا جائے گا. لیکن سب سے پہلے بنیاد ہے اپنی ذات کی، کہ اپنی ذات کے اندر سدھار پیدا کرنے کی نیت سے جب انسان کوئی بدلاؤ لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ذات کے اندر، اپنے وجود کے اندر آہستگی کے ساتھ تبدیلی لاؤ. یک لخت تو اللہ پاک نے بھی اسلام نہیں دیا تھا کہ رات و رات آپ کو جب پیغمبری ملی ہو ملی تھی، حضرت جبریل امین آئے تھے تو پورا قرآن کریم لے کر نہیں آ گئے تھے 30 پاروں کا، کہ یک لخت نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی، اخلاقیات بھی ہیں اور عقائد بھی ہے، سارا سب کچھ اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالا. ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، تھوڑا 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 تھوڑا، موقع بموقع، موقع بموقع، آہستگی کے ساتھ. جس طرح مہمان تعمیر کرتے ہیں تو ایک ایک بلاک رکھتا ہے، مسالہ بھرتا ہے، بلاک رکھتا ہے، مسالہ رکھتا ہے، آہستگی کے ساتھ دیکھتے دیکھتے بڑے بڑے ٹاور تیار ہو جاتے ہیں. یک لخت رات و رات کوئی عمارت تیار نہیں کی جاتی، تو آہستگی کے ساتھ اس میں اس بنیاد کے اوپر کہ وہ یک کے بعد دیگر، جس طرح ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، رکھتے رکھتے بنیاد مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. کھانا ہمیں کھانا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ 2 روٹی کھانی ہے، کہ 1.5 روٹی کھانی ہے، کہ 1 روٹی کھانی ہے. ایسا ہم اور آپ کبھی نہیں کرتے کہ روٹی لی، روٹی میں سالن بچھایا، اس کا رول بنایا اور دے مار 4:30، 2 منٹ کے اندر کھا کے فارغ ہو جائیں، کبھی بھی نہیں. جتنی ہمیں خوراک کھانی ہے اس خوراک کو ہم ایک ایک لقمہ بناتے ہیں، آرام سے منہ میں لے جا کر چباتے ہیں، اس کے ساتھ مزے لے لے کے کبھی اچار، کبھی چٹنی، کبھی سلاد، کبھی پیاز، کبھی رائتا، یہ چیزیں کھاتے کھاتے 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، آرام سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں کھاتے کھاتے. مقدار وہی ہے لیکن ایک ساتھ اس کو نہیں کھاتے، کھائیں گے بھی تو نقصان ہوگا. آہستگی کے ساتھ مرحلہ وار لقمہ 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 کر کے بتدریج اپنے کھانے کو مکمل کر لیتے ہیں تو اس کی افادیت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ اپنے اندر جو تبدیلی لاؤ تو اس ٹھہراؤ کے ساتھ لاؤ، اس آہستگی کے ساتھ لاؤ، اور وہ تبدیلی آپ کے اندر آنی چاہیے اتباع سنت کے ذریعے سے، کہ اپنے اندر آہستہ آہستہ سنتوں کو زندہ کرو. کون سی سنتیں ہیں جو ظاہری اعتبار سے ہیں، کون سی ہیں جو باطنی ہیں، کون سی ایسی ہیں جو روزمرہ کی اشیاء کے ساتھ وابستہ ہیں، کون سی ایسی ہیں جو سال بسال ہیں، تو ان چیزوں کو انسان آہستہ آہستہ سیکھتا جائے اور اپنی زندگی میں اپناتا جائے. تو فرمایا کہ آہستگی کے ساتھ اتباع سنت کے ذریعے اپنی زندگی میں چپکے چپکے تبدیلی لاؤ. الفاظ آپ نے استعمال فرمایا کہ چپکے چپکے اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لاؤ کہ جس طرح بچہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد مہینے، 2 مہینے کا، سال، 2 سال کا ہوتے ہوتے 8-10 سال، 11-12 سال، 14-15-16 سال، 18-20 سال کا ہو جاتا ہے، اور کس دور کے اندر وہ بالغ ہوا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی. روز مرہ شب و روز گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ ہو یا بچی ہو، اسی مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑی آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ بالغ ہو جاتا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کب سے یہ بالغ ہو گیا، کب سے یہ بالغ ہو گئی. فرمایا کہ چپکے چپکے اتباع سنت کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیل لاتے 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 رسوخ اختیار کرتے کرتے تم بھی بالغ ہو جاؤ، اور پتہ بھی نہ چلے کہ کب کو تم کامل اور بالغ ہو چکے ہو. ڈھنڈورا پیٹنے سے کام نہیں چلے گا. اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کا پکا جب ارادہ کر لیا تو اپنی صورت کو سنوارا، اپنی سیرت کو سنوارا، اپنے اخلاق کو سدھارا، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کی، اپنے اندر جو بگاڑ تھے، جو خامیاں تھیں، ان سے انسان دور ہوا. بہت سی خامیاں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، بہت سی خامیاں ایسی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں. عورتوں کے اندر عمومی طور پر غیبت، فضولیات، لغویات، جس کا حاصل نہ دینی لحاظ سے کچھ نہ دنیاوی لحاظ سے کچھ، اس سے عورتیں اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، اپنی صفائی ستھرائی، سجاوٹ بناوٹ کا اہتمام شروع کریں کہ شوہر کے لیے ہم سج بن کے تیار رہا کریں، صاف ستھری رہا کریں. دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ خواتین خانہ جب باہر نکلتی ہیں تو بڑی سج بن کے، عمومی معاشرے کے اندر حالت ایسی ہوتی ہے کہ باہر والوں کے لیے تو بڑا میک اپ، بڑی ٹپ ٹاپ، بڑی خوشبوؤں کا استعمال، اور اندرون خانہ گھر کے اندر ایسی زندگی گزارتی ہیں کہ وہ شوہر نامدار کو دیکھ کر بھی کراہیت آ جاتی ہے، محبت کے بجائے نفرت آتی ہے کہ کس بے ڈھنگی سے میرا واسطہ پڑ گیا. تو گھر کے اندر اصل ہے سنوار سنگھار، کہ شوہر کے لیے عورت مہندی بھی لگائے، بال بھی اپنے صاف ستھرے رکھے، نہائی دھوئی صاف ستھری رہے، اور شوہر کے لیے جو اس کی مزاج کی پسند کی چیز ہو اس کو اپنا کے رکھے، ناخن صاف ستھرے ہوں، وجود صاف ستھرا ہو، اور اپنے گھر کے جو استعمال کے کپڑے ہیں وہ بھی پرکشش ہوں. باہر کے لیے تھوڑی دکھلاوا تو جائز تھوڑی، اصل چیز تو کشش مرد کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے. وہ جو دلہن کو تیار کر رہی تھیں اس کی سہیلیاں، اور بڑی تعریفیں کر رہی تھیں، بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی تو سندر لگ رہی ہے، ایسی ویسی، تو وہ رونے لگی ٹپا ٹپ. پوچھنا, سہیلیوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے, ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں اور تو رو رہی ہے. کہا کہ تمہاری تعریف سے مجھے کیا سروکار, مزہ تو تب ہے جب میرے شوہر کو یہ ساری خوبیاں پسند آ جائیں, جب میرا شوہر تعریف کرے تب مزے کی بات ہے, تمہارا تعریف کرنا تو میرے لیے بیکار ہے. اکبر بادشاہ کا غالباً ہمارے چچا جان نے قصہ سنایا کہ وہ حجام آیا ہوا تھا ان کے بال بنانے کے لیے, بال بڑے اچھے انداز سے بنائے, بڑے سلیقے سے بال وال جب بادشاہ کے بن گئے تو بادشاہ نے داد دی, کہا کہ واقعی تم بڑے اچھے حجام ہو, زبردست با کمال شخص ہو, ایسے ویسے. تو اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو داد دی, خراج تحسین پیش کی اور اس کی بھرے لفظوں میں گویا کہ اور برملا طور پہ تعریف کی. تو حجام بھی بڑا سمجھدار تھا, کہا بادشاہ سلامت, بے ادبی معاف, آپ کی یہ ساری تعریفیں میرے لیے بیکار ہیں, اس لیے کہ آپ ہمارے شعبے سے تعلق ہی نہیں رکھتے, آپ ہمارے اس فن کے آدمی نہیں ہیں, آپ کیا جانیں حجامت کیا ہوتی ہے اور حجام کے ہنر اور اس کے کمال کیا ہوتے ہیں. بات تو تب ہے جب ہمارے شعبے سے وابستہ ہو کوئی حجام, جو ہمارے بڑا ہے, جو ہمارا استاد ہے, جو اس گر کو جانتے ہیں, وہ جب میری تعریف کرے گا وہ میرے لیے وزندار اور جاندار ہوگی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ تو خالی ظاہری طور پر آپ نے کچھ اپنے مزاج کے حساب سے دیکھ کر میری تعریف کر دی, مزہ تو تب ہے جب میرے استاد میری تعریف کریں کہ واقعتاً تم کچھ بن گئے. ہر شعبے میں یہی ہوتا ہے. تو بیوی کے لیے بھی کامیاب زندگی وہ ہے کہ جب شوہر کو وہ بھائے پسند آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین عورت انسان کی وہ ہے کہ جب انسان اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. تو خواتین بھی چونکہ ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہوتی ہیں, اور ہمارے یہاں جو ماشاء اللہ ہمارا مسجد والا گھر ہے اس میں خواتین بھی شریک ہوتی ہیں, تو بعض چیزیں ایسی مشترکہ آ جاتی ہیں جس میں مردوں کے فائدے کی عورتوں کے فائدے کی, اس کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ گھر کی زندگی یہ ہمارا نقطۂ آغاز ہے, یہاں سے محبت پنپتی ہے, بیج پڑتا ہے. جب گھر کے اندر محبت ملتی ہے, تعلق اچھے بنتے ہیں, تو آگے بھی پھر محبتیں بکھرتی ہیں. تو گھر کے اندر اندرون خانہ عورت ایسی ہو کہ جو شوہر کی مزاج شناس ہو, کہ میرے شوہر کی کیا چیز پسند کی, کیا چیز ناپسند کی ہے, اس کی ناپسند چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دے اور شوہر کی پسند کو اپنی پسند بنا لے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ کس چیز سے میری بیوی خوش ہوتی ہے, کس چیز سے ناخوش ہوتی ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب بال سفید ہونے لگے تو اپنے بالوں کو پھر وہ رنگین کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید بالوں کو رنگین کرنے کی ترغیب دی ہے, فرمایا کہ ان کو رنگ لیا کرو, جب بال سفید ہو جائیں تو ان کو آپ نے رنگنے کا حکم دیا. فرمایا کالے رنگ سے بچنا, کالا رنگ, فرمایا کہ جو کالا رنگ, خالص کالا رنگ استعمال کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. کئی ایک احادیث ہیں, ان میں سے ایک یہی حدیث کافی ہے. دیگر رنگوں میں انسان ہے, جیسے کتھئی رنگ ہے, ڈارک براؤن جس کو کہا جاتا ہے, یا دیگر مہندی کے کلر ہیں, کوئی سے بھی رنگ ہو استعمال کر سکتا ہے. تو زمانے کے اندر بھی اپنے اپنے رواج تھے جو بالوں کو رنگین کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب بالوں میں سفیدی آئی تو اپنے بالوں کو رنگین کیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے خوبصورت ہو, آراستہ ہو, سجی بنی ہو, تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میری بیوی کی چاہت ہے کہ میں اس کے لیے آراستہ ہوں, تو اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی اپناتا ہوں. جذبہ جب یہ ہو کہ بیوی کو خوش کرنا ہے اور بیوی کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے, عاشروہن بالمعروف, اچھے انداز سے زندگی گزارو, نیکی کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارو. جب پیار محبت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کے زندگی گزار رہا ہے. حضرت تھانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے, بڑا ہی بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو مسترد کر دے, دھتکار دے, مسترد کر دے. اور وہ کیا, اللہ پاک فرما رہے عاشروہن بالمعروف, اپنی ازواج کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو. اور وہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو قبول نہ کرے اور پھر وہ برے برتاؤ کرے, بد مزاجی کے مظاہرے کرے, تلخی اور ڈانٹ ڈپٹ, بد اخلاقی, بد تمیزی, ہمیشہ اسی طرح اس کو گھرا کے رکھے, بات قسم کا آدمی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو ٹھکرا دے. ایک بزرگ کی محفل میں جو سوال آیا کہ عورت, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے, تو ایک نے کہا کہ جناب وہ تو پاؤں کی جوتی ہے, جب تک چاہو استعمال کرو, جب دل چاہے بدل لو. دوسرے سے پوچھا گیا, دوسرے کا جناب وہ سر کا تاج ہے. تو بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں, فیصلہ فرمایا. فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. پہلے والے نے کہا کہ پاؤں کی جوتی ہے, تو اس نے اپنے آپ کو پاؤں کی حیثیت میں رکھا, وہ گرا ہوا انسان تھا نا, گری ہوئی سوچ تھی. فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو پاؤں تصور کیا, یہ پاؤں کی حیثیت میں تھا تو بیوی کو اس نے جوتی تصور کیا. اور دوسرے نے کہا سر کا تاج ہے, تو اس کی سوچ بلند و بالا ہے, اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ جانا, سر جانا, تو بیوی کو اپنا تاج بنایا. دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. گرا ہوا انسان بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے, اعلیٰ انسان ہمیشہ بیوی کو سر کا تاج سمجھتا ہے. تو بات یہ کہ انسان اچھے مزاج کے ساتھ جب گھر کی رہن سہن کی زندگی شروع کرتا ہے, پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے مزاج کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, اور چھوٹی موٹی چیزوں میں انسان عفو و درگزر سے کام لیتا ہے, برداشت سے کام لیتا ہے, ہنس بول کے معاملے کو ٹال جاتا ہے, اور کسی بھی بڑے سے بڑے معاملے کو بھی اچھے انداز سے سلجھا لیتا ہے, تو یہ انسان کامیاب زندگی گزارنے والا ہے. جو ایک انسان چار چھ افراد کے اوپر مشتمل ایک گھرانے کو نہیں چلا سکتا کہ جس کے آنے پر نہ گھر میں خوشی ہو نہ جانے پر کوئی اداسی ہو, تو یہ ناکام انسان ہے. کہ جس کے آنے سے نہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑی نہ جانے سے کوئی گھر میں خلا پیدا ہوا, تو یہ تو بڑا ہی بیکار قسم کا انسان نکلا. کامیاب انسان تو وہ ہے کہ اس کے آنے پر بیوی کو بھی خوشی ہو, بچوں کو بھی خوشی ہو. گھر کا اگر وہ بڑا ہے, دادا اور نانا ہے, تو پوتے اور نواسوں کو بھی خوشی ہو, پوتیاں اور نواسی بھی خوشی جھوم جائیں کہ نانا جان دادا جان آ گئے. اور اگر وہ ایسا بیکار انسان ہے کہ آئے تو کوئی خوشی نہیں بلکہ اور کوفت اور بوجھ اور گھر میں سناٹا, اور جائے تو خوشی کی لہر دوڑ جائے گا, الحمدللہ آزادی مل گئی, سکون ہو گیا, تو ایسا انسان تو بہت بیکار زندگی گزار رہا ہے. کامیاب زندگی وہ ہے کہ اس کے آنے پر خوشی ہو, جانے پر ایک خلا محسوس کیا جائے اور اس کا انتظار ہو کہ کب پلٹ کر واپس آتا ہے. تو یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے کہ انسان محنت کرے گا, سیکھے گا, اپنے اندر وہ جوہر اور ہنر پیدا کرے گا, باکمال شخصیت بنے گا کہ ہر دن عزیز بنے, بیوی کے دل میں جگہ, بیوی شوہر کے دل میں جگہ بنائے, ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے ہمیشہ اپنے عظمت اور وقار کے ساتھ رہیں. جب بڑے چھوٹوں کے سامنے گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں تو بچوں کی نظروں میں بھی بڑے گر جاتے ہیں. یہ پھر انسان کی بھول ہے کہ میں تو بڑا ہوں. بڑا بڑا اس وقت تک ہوتا ہے جب وہ اپنی بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے. استاد بھی اگر شاگرد کے سامنے گھٹیا حرکت کر بیٹھے, ماں باپ بھی اگر اپنی اولاد کے سامنے گھٹیا حرکت کر بیٹھے ہیں, خود اگر اپنی عزت کو پامال کر دیں تو وہ نظروں سے گر جاتے ہیں. تو اپنی عزت کو بچا کر, اپنی عزت کو اور وقار کو برقرار رکھتے ہوئے, رعب اور دبدبہ اپنی جگہ, لیکن پیار محبت حسن سلوک اچھے انداز زندگی کا اپنانا یہ بہت ضروری بنیاد ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو پھر ترقی ملتی ہے, اور پھر انسان کو آگے مزید مراحل طے کرنے کے موقع ملتے ہیں. اور پھر انسان جب کسی زیر تربیت رہنے والے کے ساتھ رہتا ہے, تربیت لے کر چلتا ہے, تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان خود فیصلہ کر چکا ہوتا ہے, اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں, لیکن در حقیقت وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. لیکن خدا کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ کسی رہبر سے رہنمائی لے لیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا مجھے, ورنہ تو میں تو یہ قدم اٹھانے والا تھا. تو رہبر اور رہنما سے انسان رائے مشورہ لے کر چلے, جہاں کہیں وہ فیصلہ کرنے میں جھجک میں پڑ جائے اور فیصلہ نہ کر پائے کہ گھر کے اندر یہ حالات ہیں, آفس کے اندر یہ حالات ہیں, فلاں دوست کے ساتھ یہ معاملات ہیں, تو میں کس طرح سلوک کروں, تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سوال کرنے والے کے سوال کی برکت سے جواب دینے والے کے دل پر اس کے مطابق جواب ڈال دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں تو جو لوگ مختلف اپنی اپنی بیماریاں لکھتے ہیں کہ یہ مرض ہے وہ مرض ہے, تو اسی وقت اللہ پاک دل میں جو علاج تجویز کر دیتے ہیں وہی علاج لکھ دیتا ہوں. کہ وہ پوچھنے والا جس طلب کے ساتھ, جس تڑپ کے ساتھ, جس تشنگی کے ساتھ, جس بے چینی اور بیتابی کے ساتھ پوچھ رہا ہے, تو اس کے اندر ایک درد چھپا ہوا ہوتا ہے. اس درد کی برکت سے اللہ پاک نے اس کا علاج جو بھی دل میں ڈالا, تو وہ علاج اس کے لیے زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے انسان رہبری لے کر, رہنمائی لے کر, زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ کر صاف ستھرے انداز میں زندگی گزارے, پوچھ پوچھ کر چلتا رہے, مشورے لے کر چلتا رہے, تو کئی ایک جگہ انسان بھٹکنے سے, ٹھوکر کھانے سے بچ جاتا ہے. اور اگر بے رہ روی کا شکار ہو تو پھر ساری زندگی ایسی گزر جاتی ہے کہ شوہر اور بیوی ان میں آپس میں نبھاؤ نہیں ہو پاتا, وہ ایک گھر میں رہتے ہیں, یہ گھر میں رہتے ہیں, بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے جدا رہتے ہیں کہ ابا سخت مزاج کے ہیں, اماں سخت مزاج کی ہیں. ایسی سختیاں, الامان والحفیظ, یہاں تو چونکہ ہم مرکز میں رہتے ہیں, مسجد مرکز ہوا کرتی ہے, دسیوں قسم کے لوگ اپنے اپنے مسائل لاتے ہیں. کئی ایک ایسے ہمارے خود متعلقین کے اندر ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ابا سخت ناراض ہیں اور سختی سے پابندی لگائی ہوئی, خبردار جو تُنے میرے گھر کے اوپر قدم رکھا, اور گھر چلے بھی جاؤ اگر دل پہ پتھر رکھے, تو وہ برسات ہوتی ہے غیظ اور غضب کی کہ دھتکار کا نکال کے بھگا دیتے ہیں, حالانکہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. یہ تو وہ وقت ہے جس وقت اپنی اولاد کو اپنا اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بنائے جانے کا وقت ہے. ہم لوگ مکہ مکرمہ میں تھے عمرے کے موقع پر, تو وہاں ایک استاد محترم کا برادر نسبتی تھا, تو اس نے ایک بڑے کام کی بات بتائی, کہا کہ اولاد کو تربیت کرو سمجھاؤ سدھارو پیار محبت سے طریقے سے ان کو لے کر چلو تربیت کرو. لیکن کہا کہ جب بچے کی چپل باپ کے سائز کی ہو جائے, باپ بیٹے کا پاؤں جب برابر ہو جائے, تو کہا کہ پھر اس بچے کو اپنا دوست بنا کر آگے لے کے چلو, اس کو پھر اپنا بیٹا بنا کر مت چلاؤ کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ سختی, ہر وقت رات دن کی سختی بھی بچے کو سرکش اور باغی بنا دیتی, بگاڑ دیتی. کہا کہ جب باپ بیٹے کی چپل کا سائز برابر ہو جائے پھر اس کو اپنا دوست بنا لو, پھر اس کے ساتھ ایسے انداز سے لے کر چلو کہ اس بچے کو بھی اعتماد ہو کہ ابا مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, اس سے رائے اور مشورہ لیتے ہیں. تو پھر وہ جو دوستانہ انداز میں اس کو لے کر چلنے والی بات ہے وہ انسان کے لیے کامیابی ہے, کہ یہی اولاد اس کے لیے دست و بازو بنتے ہیں, مددگار بنتے ہیں. اور ایک یہ کیفیت ہو کہ بڑھاپے کے اندر بھی پہنچ کے اولاد کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, حرام ہے کہ تو میرے گھر پہ دستک دے یا میرے دروازے پہ قدم رکھے, ایسی اولاد بیچاری ترستی ہے, بسا اوقات اس کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہوں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن آگے سے اتنی تلخی ہوتی ہے, اتنی سختی ہوتی ہے. یہیں پر ہی ہماری مسجد کے دو نمازی تھے بڑی عمر کے, دونوں بھائیوں میں اس قدر اینٹ گھڑے کا بیر تھا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں تھی. تلخیاں, رات دن لڑائیاں, رات دن لڑائیاں, لڑائیاں جھگڑے کے بسا اوقات وہ داستانیں مجھے سناتے تھے, بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی, وہ لڑائی جھگڑے ہوتے 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 ایک بھائی الگ ہو گئے تو دوسرے بھائی تو دنیا ہی سے الگ ہو گئے. نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے, یہیں پہ نماز پڑھ کر گئے اور دل کی کیفیت بدلی, دل کا دورہ پڑا اور چٹ پٹ اللہ کو پیارے, وہ ساری لڑائی جھگڑے سارے قصے کہانی بن کر ایک ماضی کا حصہ بن گئے. کیا ملا ایسے لڑائی جھگڑے سے, ساری زندگی لڑ لڑ کے گزر گیا, لڑ لڑ کے گزر گئی, اور آخر وقت میں ایک بھائی نے یعنی پریشان ہو کر دوسرا گھر لیا, الگ چلے گئے, اور یہ بھائی تو دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا. محبت سے جینا انسان سیکھے, پیار محبت سے. کب تک کی زندگی ہے؟ یہی شب و روز کے جو ہمارے معمولات ہیں, یہی ہماری زندگی کے نقشے ہیں, اسی زندگی کے ساتھ ہمیں یاد کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گر سکھایا, فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہو کہ اس کو رزق وافر ہو, خیر و برکت والا ہو, کشادگی والا ہو, اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے تذکرہ خیر کے ساتھ ہو, فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, رزق کی فراوانی ہوگی, برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. صلہ رحمی کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ, اپنے متعلقین کے ساتھ, ہر ایک کو حق دے رہا ہے, دینے میں لینے میں خوب دل کھول کے خرچ کر رہا ہے, صلہ رحمی کر رہا ہے, پیار محبت دے رہا ہے, تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے جانے کے بعد بھی نیک تذکرے, اچھے چرچے چھوڑیں گے. تو یہی شب و روز کی زندگی ہماری اگر تلخی کے ساتھ گزر رہی ہے, یہی ہماری زندگی کا نقشہ ہے. کل کو یہی یاد کیا جائے گا, وہ فلانے سے وہاں لڑے تھے, فلانے سے وہاں جھگڑے تھے, فلانے کو وہاں سنائی تھی, فلانے کو وہاں ذلیل کیا تھا. یہ زندگی کے روزانہ کا ایک ایک دن, ایک ایک رات جو گزر رہی ہے, ہماری زندگی کے نقشے یہ چھپتے چلے جا رہے ہیں, پیچھے ماضی ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اس انتظار میں رہیں کہ چلو کبھی سدھر جائیں گے, اپنے مزاج میں نرمی لے آئیں گے, اپنے اخلاق درست کر لیں گے, کب کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے جانا پڑ جائے. نہ جوان کا بھروسہ, نہ بوڑھے کا بھروسہ. ہمارا نوجوان شاگرد سہمائی ششمائی امتحان میں بےچارے نے دو پرچے دیے اور تیسرے پرچے میں بےچارہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا تھا, اور ایک آدھ دن بیمار رہے گا, دو تین دن بیمار رہے گا, اللہ کو پیارا ہو گیا. کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ انسان کب اس کا واپسی کا فیصلہ لکھا ہوا ہے اور انسان سوچے. بعد میں اس شاگرد کے بارے میں ہمارے ساتھیوں نے شاگردوں نے بتایا کہ ماشاء اللہ تہجد گزار تھا, اور اب تک یعنی وہ پانچویں درجے میں تھا, اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ, ان پانچوں سالوں میں ایک بھی اس کا ناغہ نہیں تھا, غیر حاضری نہیں تھی, اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی پرچہ دینے آیا تھا. اپنے ساتھ ایک لحاف لیا ہوا اور لایا, پھر پلر کے ساتھ بچھا کے بیٹھ گیا, دوسرا ساتھی ساتھ میں تو اس نے لگا دیا, اور کہا, ساتھیوں نے کہا بھی تھا کہ تو چھوڑ پرچہ چھوڑ, اور وہ آخری پرچہ تھا بھی میری کتاب کا, دیوان متنبی, عرب کے ایک شاعر گزرے ہیں متنبی, ان کے قصائد کی ایک کتاب ہے جو عربی ادب کے اندر ہے, تو وہ الحمدللہ میرے حصے میں, تو وہ میرا شاگرد میرا ہی آخری پرچہ دے کر دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تیری طبیعت خراب ہے, چھوڑ پرچہ بعد میں بھی ہو جائے. کہا نہیں, میری محنت ضائع چلی جائے گی, محنت میں نے کی ہوئی, تیاری میری پوری ہے, انشاءاللہ لکھ لوں گا. لیکن بچے کے گردے فیل ہو رہے تھے, اندرونی طور پہ اس کے سارے وہ سب ختم ہو رہے تھے, اور کئی دن سے علاج چل رہا تھا, لیکن اندرونی خانہ اس کی وہ بیماری جڑ ایسی پکڑ گئی کہ جب وہ وہاں تک پہنچا تو پھر اس کے بعد آخرت کے فیصلے مقدر ہو گئے. کسی کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ کون سا انسان کس وقت کس انداز سے جائے گا. تو صاف ستھری سلجھی ہوئی زندگی ہو, پاکیزہ زندگی ہو, مبارک زندگی ہو, محبت بھری زندگی ہو، اچھے اخلاق والی، سچائی والی، امانت داری، دیانت داری والی زندگی ہو، پھر اس زندگی کے اندر خیر اور برکت بھی ملتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہے مومن، چاہے مرد ہو یا عورت، جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کو بڑی میٹھی مبارک بابرکت زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اور جو ہماری ان باتوں سے، نصیحتوں سے اعراض کرتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، تلخ ہو جاتی ہے مزاج اس کا جب وہ ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا. تو اس صورتحال میں پھر انسان کی زندگی میں تنگیاں، بندشیں، رکاوٹیں، الجھنیں، پریشانیاں، پھر گھر کے اندر ہی انسان کا جہنم بنا ہوا ہوتا ہے. تو کامیابی انسان کی اسی میں ہے کہ انسان اپنے لیے شب و روز کے نظام الاوقات مقرر کر کے، ایک معمولات کے ساتھ صاف ستھرے انداز میں زندگی کے نقشے بنا لے، اور ان نقشوں کے اندر حضرت عارفی رحمہ اللہ کے بقول چپکے چپکے اتباع سنت کے ذریعے انسان تبدیلی لائے، اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر رکھے، اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر کرے، نمازوں کا اہتمام، دیگر عبادات کا اہتمام ہو. بسا اوقات بزرگوں کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہمارے، تو ایک علاقے میں پہنچے، دیکھا تو مسجد ویران ہے، گاؤں تھا، گاؤں کے اندر سناٹا ہے، مسجد میں کوئی نہ اذان دینے والا، نہ نماز پڑھنے والا، ویرانی ویران، سناٹا. حضرت نے معلومات حاصل کی، لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک سردار صاحب ہیں، چودھری صاحب، خان صاحب وڈیرے، وہ خود بگڑے میں، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، زمیندار ہیں بڑے، اور ان کی تو عیاشی، بدماشی، شراب، کباب، شباب سب چلتا ہے وہاں، تو رات دن یہی دور دورے ہیں وہ، کبھی انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا. تو ان کے نیچے والے، ان کی جو قوم کے قبیلے برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا. تو آپ اگر تھوڑی سی محنت فرمائیں اور ان کو جا کر اگر اس بات کی اہمیت دلا دیں کہ بھائی کبھی کبھی مسجد بھی آ جایا کریں، تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے گاؤں کے باشندے بھی آنے لگ جائیں گے. تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل میں درد تھا نا کہ اللہ کا گھر ویران پڑا ہے، سارے محلے کے مسلمان باشندے، لیکن نماز سے کوئی سروکار نہیں. حضرت ان کا اتہ پتہ معلوم کر کے لوگوں کے ساتھ اس خان صاحب تک پہنچ گئے جو سردار تھے، جا کر میل ملاقات کی، حال حوال ہوئے، سلام دعا اس کے بعد فرمایا، بتایا کہ بھائی دیکھو آپ بھی مسلمان ہو ماشاءاللہ، ایمان کی تھوڑی اہمیت، اس کی عظمت، اس کے فضائل اور برکات بیان کرنے کے بعد شاید فرمایا کہ بھائی دیکھیں آپ کے علاقہ ہے ماشاءاللہ، سارے لوگ باشندے آپ کے زیر سرداری رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ مسجد بھی ہے لیکن ویران پڑی ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کبھی کبھی اس میں آ جایا کریں، نماز پڑھ لیا کریں، آپ کو دیکھا دیکھا دوسرے لوگ بھی آئیں گے، اچھا ہے، ایک نیکی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اپنے طور پر ان کو قائل کیا، دعوت دی، تو کہنے لگے کہ جناب میں تو شراب کا عادی ہوں، باوضو نہیں رہ سکتا، میرے پاس تو یہ گناہ کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، تو میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تم بغیر وضو پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں. کہا کہ میں وضو نہیں کر سکتا، پاک صاف نہیں رہ سکتا، میرے تو یہ چیزیں لت پڑی ہوئی ہیں. تو حضرت نے اس موقع کے اعتبار سے یہ جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، تم بغیر وضو کے بس آ کے نماز پڑھ لیا کرو، تمہاری ہو جائے گی. ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو؟ ہاں ہاں پڑھ لیا کرو، کپڑوں کے پاک نہ پاک کی فکر نہیں کرو، تم ویسے آ کے نماز پڑھ لیا کرو، نماز ہو جائے گی. تو وہ اس بات پر آمادگی انہوں نے ظاہر کر دی. حضرت وہاں سے پلٹے اسی مسجد میں پہنچے اور وہاں جا کر دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ میں سے دعائیں مانگنے لگے، عرض کرنے لگے، ربا جو کام میرا تھا کہ اس کو اتا پتا بتا کر آ گیا اور وہ تو آنے پر راضی نہیں تھا، تو میں نے تھوڑی چھوٹ دے دی کہ بغیر وضو کے ناپاک کپڑوں ہی میں پڑھ لیا کرو، یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا اتنا تو میں نے کر لیا، اب آگے اس کو ہدایت دینا یہ آپ کے قدرت میں ہے، آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں. اس نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، وقت آنے پر ظاہر ہے کہ جو جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے تو دل پہ اس کے بوجھ بھی، سیاہی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ چلو وعدہ کیا مولانا صاحب سے تو چلو نماز پڑھتا ہوں آج، مسجد چلتا ہوں. مسجد چلنے کے ارادے سے تیاری ویسے چلنے لگا تو دل میں آیا کہ یار آج مدتوں کے بعد پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے جا رہا ہوں، تو چلو آج تو کم از کم وضو کر لوں، آئندہ کے لیے تو چھوٹ مل چکی ہے. تو چلو وضو کرنے کے ارادے سے جب ہوا تو سوچا کہ ناپاک بھی ہوں، جسم وسم پاک ناپاک ہے کہ نہیں، چلو غسل ہی کر لوں، پورا پاک و صاف ہو جاؤں. غسل کر کے پھر سوچا کہ کپڑوں میں ناپاکی کا اثرات نہ ہو، چلو نیا لباس، بڑے اہتمام سے نہا دھو کے، اللہ پاک نے وضو کے بجائے غسل کی توفیق دے دی، نہا دھو کے نیا لباس پہن کے مسجد کی طرف چل پڑے. اور وہاں وہ اللہ تعالی سے دعائیں کر چکے تھے کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں کر گزرا، آگے آپ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیں. وہ جو نہا دھو کے پاک و صاف ہو کے نیا لباس پہن کے جو مسجد میں آئے، تو اللہ پاک نے جو اس ایک نماز کی برکت سے ان کو چین اور سکون اور اطمینان اور برکتیں عطا فرمائی، تو مسجد ہی سے جڑ گئے، اگلی نماز کے لیے بھی آگا، اس کی اگلی نماز کے لیے بھی، اس کی اگلی نماز کے لیے بھی. تو پھر اللہ پاک نے سچی توبہ عطا فرما دی، وہ ساری عیاشی، بدماشی، سارا شراب و کباب وہ سب چھوڑ دیا، ان بزرگ کی دعائیں رنگ لائیں کہ اللہ پاک سے مانگا اور جا کر محنت کی تو وہ محنت رنگ لائی. پھر پکے نمازی بن گئے تو دیکھتے دیکھتے پوری وہ مسجد اور پورا علاقہ ماشاءاللہ سارا نمازی بن گیا. پھر وہ اور مسجد آباد ہو. تو انسان کوشش کرتا ہے, محنتیں کرتا ہے, تو محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. خود اپنی ذات کے اوپر انسان محنت کرے, اپنی ذات کو سنوارنے کی فکر کرے, پھر جب وہ خود سدھر جائے گا تو اولاد خود بخود سدھرے گی. چھوٹے بچوں میں اللہ پاک نے یہ فطرت رکھی ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کی نقالی کرتے ہیں. جب یہ نماز پڑھے گا اور گھر کی خاتون نماز پڑھے گی تو بچہ ہو یا بچی وہ بھی مسلح پہ دھکا دے دے کے اپنی جگہ بنا کے وہ بھی آئے گا, وہ بھی چھوٹے چھوٹے سجدے کرے گا, چھوٹے چھوٹے رکوع کرے گا, جس کی برکت سے اس کی نماز بھی قبول ہونے کے امکانات ہوں گے کہ یہ معصوم بچہ اور معصوم بچی اپنے باپ کے پہلو میں یا اپنی ماں کی آغوش میں کھڑی ہو کے یہ بھی اللہ کے سامنے ننھے منہ ہاتھ اٹھا رہی ہے. وہ ننھے منہ ہاتھ اٹھانے کا قصہ جو میں نے جمعے میں سنایا تھا, ابھی سنا دیتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو خواب نظر آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں, بڑے محدث اور اونچے درجے کے عالم دین اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز متقی پرہیزگار. تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ شام کے علاقے میں جاؤ اور وہاں ابراہیم نام کا ایک شخص ہے, اس کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے نزدیک ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جب اٹھے ششپن میں پڑے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں, لیکن کہا کہ یہ تو خواب ہے, حضور نے حدیث مبارک ہے جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا تو مجھ ہی کو دیکھا, میری شکل و شباہت اور میری مشابہت میں شیطان نہیں آ سکتا. سمجھ گیا کہ مجھے حکم ملا ہے, لہٰذا فوراً رخت سفر باندھا, شام کے علاقے میں پہنچے, ابراہیم کے بارے میں معلومات حاصل کی. تو ابراہیم ایک غیر مسلم مجوسی کافر تھا, بڑا سردار تھا, سرمایہ دار تھا. معلومات کرتے کرتے وہاں تک پہنچے, ملاقات ہوئی تو ایک بوڑھا انسان سامنے تھا, ابراہیم اس کا نام تھا. تو آپ نے اس کو ملاقات کر لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور خوشخبری دی کہ میرے پیارے آقا حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا اور کہا ہے کہ ابراہیم کو جا کر پیغام دے دو کہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے نزدیک ہے. خوشخبری مل گئی, وہ بھی حیران ہو گیا تو میں تو غیر مسلم ہوں, مجوسی ہوں, اور پیغمبر اسلام میرے نام پیغام بھیج رہے ہیں, حیران تو ہوا وہ بھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پیغام دے دینے کے بعد چلنے کے ارادے سے پہلے پوچھا کہ ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ کون سا تمہارا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اتنی بڑی بشارت ہمارے پیغمبر نے دی ہے میرے ذریعے سے. اور ابراہیم بھی حیران تھا کہ وقت کے اتنے بڑے عالم دین اور مسلمانوں کے اتنے بڑے مقتدی اور پیشوا اور محدث اور عالم کبیر اور ایک بزرگ میرے گھر تشریف لائے, اس نے بھی بڑا استقبال کیا, خیر مقدم کیا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی ایسے خاص عمل نہیں ہے, البتہ ایک کارنامہ میں نے کیا, میرے چار بیٹے چار بیٹیاں ہیں, تو چار بیٹوں کی شادی میں نے اپنی ہی چار بیٹیوں کے ساتھ کر دی کہ یہ بیٹیاں پرائے کے پاس جائیں تو اس سے اچھا میں آپس میں ہی شادی کر دیتا ہوں. مجوسیوں کے چونکہ مقدس رشتوں کا احترام نہیں ہے, تو اس نے اپنے ہی چار بیٹوں کے ساتھ چار بیٹیوں کی شادی کر دی. اور کہا کہ 8 دن تک میں نے دعوت کا اہتمام رکھا, صبح شام رات دن دعوت چلتی رہی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بڑی کام کی بات نہیں ہے, یہ تو بڑے ہماری یہاں کبھی حرکت ہے, ہمارے یہاں تو اس چیز کو اسلام نے ناجائز اور حرام رکھا ہے, مقدس رشتوں کو پامال کرنا. تو ابراہیم نے کہا ہاں, ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ وہ جن دنوں یہ میرے بچوں کی دعوت کی شادی کی دعوت چل رہی تھی, ان دنوں میں اپنے بگی میں بیٹھ کر کبھی کبھی سیرگاہ کی طرف جایا کرتا تھا نا, میرا معمول ہے اپنے سیرگاہ میں چہل قدمی کے لیے جاتا تھا. تو ان دنوں بھی میں جا رہا تھا تو ایک جگہ سے میں گزرا کسی گھر کے پاس سے, تو وہاں بچوں کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی, میں وہاں رک گیا, معلومات کی کہ بچے کیوں رو رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو ایک خاتون باہر آئی, اس نے بتایا کہ ہم لوگ, میں بیوہ ہوں اور یہ بچے یتیم ہیں. اور وہ پہچان گئی, مجھے کہا تم ابراہیم ہو, میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ ابراہیم تمہارے یہاں تو 8 دن سے کھانے پر دعوتیں چل رہی ہیں, امیر غریب سارے علاقے کے لوگ آ رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں تو 8 دن سے فاقہ ہے, تو نے ہمیں تو پوچھا بھی نہیں, دعوت بھی نہیں دی. ہمارے گھر تو 8 دن سے فاقہ ہے, بھوک سے بچے اور بچیاں بلک بلک کر بھوک اور پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں. ابراہیم کو بڑا ترس آیا, کہا کہ میں فوراً وہاں سے واپس پلٹا, بگی واپس لے کر آیا, اپنے گھر کے اندر جو کھانے تیار تھے وہ بھی اور کچا راشن بھی وافر مقدار میں لے جا کر میں نے وہاں نعمتوں کی بھرمار کر دی. جب تازہ دم کھانا لے کر پہنچا اور راشن کے انبار لے کر پہنچا, وہاں جب میں نے دیے تو ان کی تو عید ہو گئی. تو کہا کہ وہ تازہ تازہ پکا ہوا کھانا, وہ اس کے اوپر بھوکے پیاسے بچے ایسے لپک کر آئے کہ وہ جھپٹ کر کھانے لگے. مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہونے لگی کہ چلو شکر ہے میرا کھانا صحیح جگہ پر پہنچا, کہ بھوکے اور پیاسے بچے اور بچیاں یتیم اور ایک بیوہ, چلو اچھے گھر میرا کھانا پہنچا. تو کہا کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ بچے اور بچیاں جو کھانا کھا رہے تھے بے تابی کے ساتھ, अपनी भूख मिटा रहे थे, तो उन्हीं बच्चों में एक बच्ची थी छोटी सी मासूम सी, उसके पेट में जब कुछ गया तो खुश होकर उसने कहा कि इब्राहिम तूने हम पर बड़ा इनाम किया, तूने जो हमारे साथ ये एहसान किया, तो उसने अपने मासूम हाथ उठाकर दुआ दी थी, ए अल्लाह आप इब्राहिम को इसके इनाम में ये नेमत अता फरमाए कि जन्नत में इसका घर हमारे नबी के घर के करीब बना दे। कहा कि उस बच्ची की बात मुझे याद आई कि उस बच्ची ने यह दुआ दी थी कि ए अल्लाह इब्राहिम को यह इनाम देना कि इसका घर जन्नत में हमारे नबी के घर के पास बना देना। उस मासूम बच्ची ही की दुआ फिर रंग लाई कि अल्लाह पाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हजरत अब्दुल्ला के पास इस तरह बशारत दिलवाने के लिए भेज दिया। तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि हाँ ये बात दिल को लगती है कि वाकईतन उस बच्ची की दुआ ने असर किया है। जब चलने लगे तो इब्राहिम ने कहा जाते कहा अपना हाथ बढ़ाइए आगे, मुझे मुशर्रफ इस्लाम तो कीजिए, हाथ बढ़ाकर उनके हाथों पर इस्लाम ले आया। तो मासूम बच्चों के उठे हुए हाथ अल्लाह की बड़ी कदर मंजिलत रखते हैं। तो जब माँ बाप घर के अंदर इबादत का माहौल बनाएंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, तो बच्चे भी नक्काली में तस्बीह पढ़ेंगे, जब माँ बाप तिलावत करेंगे तो बच्चे भी तिलावत करेंगे, तो खुद ब खुद कुदरती तौर पर छोटों के अंदर बड़ों की नकाली आती है और बड़ों की आदात मुंतकिल होती हैं। तो घर का माहौल अच्छा हो, बाहर का माहौल अच्छा हो, तो जिंदगी के अंदर नेकियां ही नेकियां आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुलझीवी बाबरकत सआदतों वाली और नेकियों से लबरेज जिंदगी अता फरमाए। आज इसी पर इतफा करता हूँ, बाकी यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.